کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ہم صحابہ کے غلام اور نوکر ہیں. میرے بھائیوں, عظمت صحابہ کے لیے مولانا حق نواز ندوی شہید سے لے کے آج کی اس شام تک اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے دیوانوں, مستانوں, پروانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس مشن اور اس ڈنڈے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, ہاتھ کٹ کے تو سینے سے لگایا. میرے بھائیوں, میں صرف ایک بات آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے قائد محترم کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میرے بھائیوں, ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں, بلکہ عہد نہیں, آج سے بہت پہلے جب ہمیں ابھی زندان کی خبر نہیں تھی, ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہتھکڑی اور بیڑی سے آشنا نہیں ہوئے تھے, ہم نے اس وقت بھی عظمت صحابہ کے تقدس کے لیے اپنے قائد محترم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آج وہ وقت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان ہے, ہمارے قدموں میں بیڑیوں کی چنکار ہے. آج اس حالات سے پسنے کے بعد, ان حالات سے گزرنے کے بعد, مولانا یہ سارا مجمع, قائد محترم, یہ ملت اسلامیہ کا ایک ایک غلام, صحابہ کا ایک ایک نوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اس جگہ پہ جمع ہوا ہے. کیا قائد محترم, ہم اپنی جان بھی, اپنی جوانی بھی, اپنی عمر بھی, اپنا پیسہ بھی, اپنی صلاحیت بھی صحابہ کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا کر کے میرے بھائیوں, آپ ہاتھ کھڑا کر کے, آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ ہے. بولو بولو, آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ ہے. میں آپ سب کا ہاتھ مولانا کے ہاتھ پہ دیتا ہوں, میں سب کا ہاتھ مولانا کے ہاتھ پہ دیتا ہوں. مولانا قائد محترم, یہ سارے جوان, یہ سارے جوان, یہ سارے غلام, یہ سارے نوکر, یہ حق لباس کے روحانی بیٹے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں. تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ جبل استقامت حضرت مولانا محمد اعظم صادق صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, قائد ملت اسلامیہ, قائد ملت اسلامیہ, قائد ملت اسلامیہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, شہیدان نبوت صحابہ, اسیران نبوت صحابہ, حضرت مولانا محمد اعظم صاحب کا
اسے ہمت دے دے, اسے جرات دے دے, اسے طاقت دے دے.
جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جو بھی ساتھی آواز سن رہے ہیں ان سے میری التماس ہے کہ اب کوئی ساتھی اسٹیج ہو, چاہے پنڈال ہو, چاہے دائیں بائیں کی کناتے ہوں, کوئی ساتھی کھڑا نہ رہے, بیٹھ جائے. ہر سب, یہاں تک کہ انتظام کرنے والے ساتھی بھی اپنی جگہ بیٹھ جائیں, آخر تک سب ساتھی بیٹھ جائیں. بارک اللہ, بارک اللہ فیکم, بیٹھتے چلے جائیں, ساتھی بیٹھتے چلے جائیں آخر تک, کیونکہ آپ کے پیچھے بہت سارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں دور تک. بس آج ساتھیوں نے بہت محبت کی اور بر وقت مجھے موقع دیے ہیں, اگر آپ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے ساتھ تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے کروں گا. بیٹھ جائیں, یہ جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. بارک اللہ, بارک اللہ, بارک اللہ, بیٹھ جائیں بھائی. جب ساتھی بیٹھنے لگتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی جگہ تنگ ہو جاتی ہے, کچھ ساتھی رضاکارانہ طور پر پیچھے چلے جایا کریں تاکہ ساتھیوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو. یہ جو فوارے پر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی ساتھی تو نہیں ہے, اگر ہیں تو پھر یہ ساتھی ان کو موقع دیں, ورنہ بیٹھے اپنی جگہ پر. یہ ہمارے براہ راست انٹرنیٹ پر آج کا پروگرام نشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں, بالخصوص دبئی میں, انگلینڈ میں, اور نہ معلوم کہاں کہاں ہمارے ساتھی آج کے اس مجمع میں وہ بھی سامعین کی طرح آپ کے ساتھ شریک ہیں اور میرے مخاطب ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو لائٹ ہے اس کا کوئی بندوبست آپ کر سکتے ہیں کہ یہ لائٹ بند ہو جائے اور کام بن جائے, کیونکہ یہ لائٹیں کافی ہیں میرے لیے, ٹھیک رہیں گی, کیونکہ اس کی وجہ سے میری نظر پیچھے نہیں جاتی. اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ یہاں قریب آ جائیں, یہاں قریب آ کر بہتر ہو جائے گا. اگر آپ سیٹ سے ہو کر لائٹ لگائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں, آپ کی وجہ سے یہ پورا مجمع مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کام شروع میں ہو جانا چاہیے, دوران تقریر اگر ہوگا تو یہاں آ جائیں لائٹ جلا دیں. دیکھیں ان تک ہمارا پیغام بھی پہنچنا چاہیے, ان کے اپنی اپنی جگہ پر حوصلے بلند ہو رہے ہوں گے اور وہ یقیناً وہاں غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے آج آپ کے اس اتنے عظیم اجتماع کو دیکھ کر کتنے ان کو حوصلہ ہو رہا ہوگا اور کس قدر ان کے دل خوش ہو رہے ہوں گے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, صاف ہے؟ ٹھیک ہے, بارک اللہ. الحمد للہ
رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الوافدين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر, لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر, إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
نہایت ہی ذوق و شوق محبت کے ساتھ پورے مجمع کے ساتھی مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. بلند آواز سے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید و سنت کے علم برداروں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، ملت اسلامیہ کے جانباز کارکنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اور جہاں جہاں دنیا میں اس وقت میری آواز کو سنا جا رہا ہے سماعت فرمانے والے مسلمان بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، گجرانوالہ کے اس تاریخی شیرانوالہ باغ میں 23 ستمبر سن 2003 کی تاریخ سے شروع ہونے والی یہ عظیم الشان تاریخی نفاذ شریعت کانفرنس 24 ستمبر کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. میں اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری پر بارگاہ رب العزت میں ہزار بار سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ تمام بزرگوں کا، علماء کا، نوجوانوں کا، طلباء کا، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو جس طرح مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے جانشین حضرت مولانا اسرار القاسمی، حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نور اللہ مرقدہم، اور ان کے شہید ساتھیوں کے مشن اور کاز سے ان کی زندگی میں محبت تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس سے بڑھ کر اس مشن اور کاز سے محبت ہے. اور میں شروع ہی میں آپ حضرات سے سامنے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، نام چاہے سپاہ صحابہ ہو یا ملت اسلامیہ ہو یا کوئی اور ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف، اپنے نظریے اور اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتی ہے. ہم مشن جنوی و فاروقی و قاسمی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. مشن پر سوتے بازی کرنا کفر سمجھتے ہیں اور دنیا اور آخرت تباہ کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں. اور بات کرنے سے قبل میں بہت زیادہ شاباش دینا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے میزبان ساتھیوں کو، ہمارے بزرگ رہنما سید غلام کبریا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے گجراوالہ کے کنوینئر جناب سید قاری محمد قاسم شاہ صاحب، اور اسی طرح ہمارے باقی اضلاع کے کنوینئر حضرات، سیالکوٹ سے قاری شفیق الرحمان صاحب، گجرات سے قاضی احسان لکھ شاہ صاحب، پسرور کے ساتھی تشریف فرما ہیں، منڈی بہاؤدین سے چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ آباد سے ہمارے رانا صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح باقی اضلاع کے ساتھی جو یہاں تشریف فرما ہیں اور بھرپور تیاری کے ساتھ یہاں آئے ہیں، سب کے لیے بارگاہ عرضی میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ان سب کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کر دین کا جھنڈا بلند کرنے، نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے چہروں پر لکھے ہوئی تحریریں اور سوالات میں بخوبی پڑھ رہا ہوں، اور جو وعدہ میں یہاں گجراوالہ کی سرزمین پر کر گیا تھا وہ وعدہ بھی مجھے یاد ہے. اگر آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے تو میرا خیال ہے میں زیادہ نہیں تو 3-4 گھنٹے ضرور تقریر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں خود ہی اجازت دیتا ہوں، جس شخص کے دل میں کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی اعتراض دل میں ہو، قلم کاغذ لے کر اسٹیج پر پرسکون انداز میں پہنچا دیجئے. انشاءاللہ میں تقریر کا آخری حصہ ان سوالات کے شافی کافی وافی جواب دے کر جاؤں گا. ایک بات میں ابتدائی طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی دینی، مذہبی، جہادی، تبلیغی اور کسی مدرسہ کی علمی شخصیت کے خلاف کوئی گفتگو کروں گا. نہ ہمارا شعار ہے نہ ہمارا شیوا ہے. ہم سب دینی، مذہبی، جہادی، تبلیغی جماعتوں کے کارکن، سپاہی، ورکر اور نوکر ہیں. کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے، کوئی ہمیں اچھا جانے نہ جانے، کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، ہم سب کو قابل احترام سمجھتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. جس کو جب، جس وقت، جس موقع پر ہمارے تعاون کی ضرورت پڑے اشارہ کر دے گا، انشاءاللہ بھائی کی طرح، خادم کی طرح، بیٹے کی طرح، نوکر کی طرح ہمیں شانہ بشانہ پائے گا. اللہ کی اس بھری کائنات میں ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، ہمارا فریق مخالف صرف ایک ہے بس، اور وہ جہاں چلا جائے، جہاں پہنچ جائے، جس لباس میں جائے، جس انداز میں جائے، رات کو جائے، دن کو جائے، صبح کو جائے، شام کو جائے، وہ عربی کے شاعر کے شعر کے مطابق من انداز قدر ترا می شناسم، تو جہاں مرضی جا میری نظریں تجھ پر ہیں، میں تیرے قد اور انداز کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں، یاد رکھ میں تجھے نکال لاؤں گا چاہے تو زمین میں چلے جا. یاد رکھیے میری اور میری جماعت کی پالیسی کھلیا ڈر خوف اللہ کے سوا کسی اور کا دل میں رکھنا میں کفر سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں.
موت و حیات کا مالک وہ ہے، عزت و ذلت دینے والا وہ ہے، جب روزی رسام وہ ہے، کان کوٹڑیوں سے نکال کر اسمبلی میں پہنچانے والا وہ ہے، تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وردی سے ڈرتا ہوں، نہ جنرل سے ڈرتا ہوں، نہ ایکسل سے ڈرتا ہوں، نہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہوں، نہ موٹے سے ڈرتا ہوں، نہ پتلے سے ڈرتا ہوں، نہ گنجے سے ڈرتا ہوں، نہ گنجی سے ڈرتا ہوں. ڈرتا ہوں تو ایک خدا سے ڈرتا ہوں. محنت کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے نام لے کر فرمایا، سب کے لیے معافی ہے مگر ان کے لیے معافی نہیں ہے، چاہے یہ بیت اللہ کے غلام میں جا کر کیوں نہ چھپ جائیں. میں بھی یہی کہتا ہوں، کسی سے کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو پیغمبر کے صحابہ کا دشمن ہے وہ بیت اللہ کا غلام پکڑ کر اگر اس کو لباس بنا کر اس میں چھپ جائے گا، میں بیت اللہ کے غلام کو بازا دوں گا اور چھپنے والے کو باز کروں گا. اور پیغمبر کے صحابہ کا دشمن غصہ رسول کسی مجلس میں، کسی مقدس کی آستین میں، کسی متحر منزہ مقدس کی شب میں گھس جائے، ہر مقدس آستین کو بوسا دوں گا، ہر مقدس کے تقدس کا خیال کروں گا، ہر قابل احترام کا احترام ملحوظ خاطر رکھوں گا، مگر سوال تجھے نکال کر تیرا سر گزر کے دم دوں گا. اس لیے اچھا بات لوگ یہ بھی کہیں گے، ابھی صحابہ دشمن کا نام دیا، مرزائیوں کا تو لیا نہیں، مرزائیوں کا تو لیا نہیں، فلاں کا تو لیا نہیں. خدا کے بندو، جب میں پیغمبر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی جو باقی صحابیوں سے درجے میں چھوٹے ہیں، جب میں اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں کائنات کے رسول کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ بات میں نے ابتدا میں اس لیے کہہ دی کہ اگر کوئی یہ نیت لے کر بیٹھا ہے یا اس خوف میں ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ توپ کا منہ اپنے گھر کی طرف ہو جائے گا، یہ وہ توپ نہیں ہے، یہ وہ توپ نہیں ہے. کوئی ہمیں کیا کہے، کچھ کہے، کسی کے کہنے کی پرواہ بھی نہیں ہے. ہاں ضرور، میری اور میری جماعت کی اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے بزرگ پیار سے محبت سے نہیں کان پکڑ کر بھی کہیں گے، بیٹا یہ انداز ٹھیک نہیں، اس بات کی اصلاح کرو. خدا کی قسم میں کان پکڑنے نہیں، میں کہوں گا میرے سر کی چوٹی پکڑ کر آپ مجھے اپنے قدموں میں گرا سکتے ہیں. میری اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، میں اپنے آپ کو اصلاح کے لیے اور رہنمائی کے لیے محتاج سمجھتا ہوں. ہر بزرگ کے تقدس اور بزرگی کا احترام کرتا ہوں. ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آج کے اس اتنی بڑی کانفرنس کو، میں نہیں چاہتا کل کوئی چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے میری آج کی کانفرنس کا جواب دینے لگ جائے. میری آج کی کانفرنس کا اگر کسی نے جواب دینا ہے تو میں دشمن سے کہتا ہوں تو دے، اور میں سب سے کہتا ہوں اس لیے میں سب سے کہوں گا خدا کے لیے اگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے، مگر دشمن کا وکیل صفائی نہ بنے، دشمن کا وکیل دشمن کی ڈھال نہ بنے، دشمن کے سامنے کھڑا نہ ہو، کیونکہ یہ وہ بدترین دشمن ہے کہ جس نے آج موجودہ حالات میں بھی صحابہ کرام کا حیا نہیں کیا، جس نے موجودہ دور میں اور تازہ ترین حالات میں اتنا بھی حیا نہیں کیا کہ میں مقدس جماعت میں شریک ہوں، میں ایک اتحاد کا حصہ ہوں، جس اتحاد میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، اسے کس کا بھی حیا نہیں آیا. اس نے چند روز پہلے، میں پورا ریکارڈ لے کر آیا ہوں، اس کی صدارت میں اجلاس ہوا، نام دیتا ہوں ساجد نقوی، اس کی صدارت میں ایک خیر بہت ہو جائے گی، ہو بھی رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں، اس کی صدارت میں اجلاس ہوا شمالی علاقہ جات کا، اس کی جماعت کا ذمہ دار ضیاء الدین آگے بڑھایا، انہوں نے 11 صفحات پر مشتمل ایک یادداشت مرتب کی اور وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کو پیش کی، اس کو منظور کرانے کے لیے ہنگامے کیے، سکتو کے ایس پی کے دفتر پر حملہ کیا، ریکارڈ کرایا، ڈی سی کے دفتر پہ حملہ کیا، وہاں پر بدماشی کی. مطالبہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے اندازہ لگانا، یہ وہ پوری کی پوری فائل جو انہوں نے وفاقی وزیر کو پیش کی، میں وہ ساری فائل وہاں سے نکلوا رہا ہوں، یہ وفاقی وزیر کے نام خط، اور اس میں مطالبہ کیا کرتے ہیں، مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو کتابیں شائع کی ہیں، ایک ایک کتاب کا نام لے کر 200 حوالے دے کر مطالبہ کیا ہے کہ ان کتابوں سے ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ حذف کیا جائے، عمر کے ساتھ فاروق کا لقب حذف کیا جائے، عائشہ کے ساتھ صدیقہ کا لفظ حذف کیا جائے، اور ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ راشد جہاں دکھا گیا وہ خلیفہ راشد کے لفظ کاٹے جائے، اذان میں الصلوۃ خیر من النوم کے لفظ کاٹے جائے، کتابوں سے حضرت صدیق اکبر کی سیرت کو نکالا جائے، حضرت فاروق اعظم کی سیرت کو حذف کیا جائے، حضرت عثمان غنی کی سیرت کو حذف کیا جائے، اور جہاں کہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نام زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، لکھا ہے یہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے نام بھی کتابوں سے نکالے جائیں. دوستو یہ میں وہ خط، وہ یادداشت جو وفاقی وزیر کو اپنے دستخطوں کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے، میں مصدقہ نقل لے کر آیا ہوں، مصدقہ نقل. اور پھر وہ تمام اخباری بیان کے مطابق ساجد نقوی کی صدارت میں اجلاس ہوئے، ساجد نقوی کی صدارت میں یہ رضی الدین بیٹھا، ساجد نقوی نے اپنی صدارت میں یہ بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ اپنی صدارت میں یہ اجلاس بلا کر ان کو آگے کیا کہ پاکستان میں نصاب تعلیم سے، سکولوں سے، کاغذوں سے اور کتابوں سے صحابہ کے نام نکالنے کے مطالبے کرو، احتجاج کرو، جلوس نکالو، مسلمانوں علماء عوام جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتلاؤ کیا پاکستان کے نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نکال دینے چاہیے؟ نکال دینے چاہیے، نکل جائے. مجھے یہ بتلاؤ جو یہ مطالبہ کرے کہ صحابہ کے نام نکال دو، یہ فرقہ پرست نہیں ہے؟ یہ پاکستان کے امن کا دشمن نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں تشدد کی چنگاری نہیں بھر رہا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آج اگر کوئی یہ مطالبہ کرے
کہ پاکستان کی تاریخ سے حضرت مفتی محمود کا کردار ختم کر دو، مولانا غلام غوث ہزاروی کا کردار ختم کر دو، پاکستان کی تاریخ سے مودودی کا کردار ختم کر دو۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس مطالبے کو کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی سننے کو تیار ہو جائے۔ یہ تو بڑا مطالبہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں لیڈر جو منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچا ہے، آج کے بعد اسے ایم ایل اے نہ لکھا جائے، ایم ایل اے ختم کر دیا جائے، مولانا نہ کہا جائے، علامہ نہ کہا جائے، یہ مطالبہ کرنے والے کو برداشت ہے؟ تھوڑا بہت برداشت ہے؟ میں کہتا ہوں جب چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والے ناقابل برداشت ہیں تو جو یہ کہے خلفائے راشدین کے الفاظ القاب خلفائے سلاسہ سے چھین لو، صدیقہ کا نقب امی عائشہ سے چھین لو، نبی کی تین بیٹیوں کا انکار کر دو، یہ قابل برداشت ہے؟ بولو بولو قابل برداشت ہے؟ ابتدائی بات، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ اب میں کانفرنس کے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ آج کی کانفرنس کا عنوان نفاذ شریعت کانفرنس ہے، اور یہ کانفرنس حقیقت میں اس شریعت بل کی تائید میں کی گئی ہے جو شریعت بل پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں قومی اسمبلی میں شریعت بل کبھی نہیں آیا، سینٹ میں آیا ہے، سینٹ میں یہ بل آیا، منظور بھی ہوا، مگر یہ بل آج تک قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں،
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، کیسے ہی ضرورت کو،
یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے۔ یہی میں ہوں ہوں، یہی میں لفظ برس شکوا، ایک مہینہ 10 دن کے بعد صوبائی اسمبلی صوبہ سرحد سے پاس ہوا ہے، صرف قومی اسمبلی کی جگہ صوبائی اسمبلی لکھا گیا ہے، ورنہ بل کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی اور فرق۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ کل اگر کوئی کہے ہمیں اس بل سے اختلاف ہے تو اسے سوچنا چاہیے، اگر اسے اس بل سے اختلاف تھا یا اس بل سے کوئی اسے واسطہ نہیں تھا تو پھر اسی بل کو ہو بہو صوبہ سرحد سے کیوں پاس کرایا گیا؟ صوبہ سرحد سے پاس ہو جانے کے بعد اب اس بل پر کم از کم دینی مذہبی قوتوں کا کوئی اختلاف باقی نہیں ہے۔ شریعت بل کیا ہے؟ شریعت بل ان تفصیلات پر مبنی ہے جن کا مقصد پاکستان کے پورے نظام کو، پاکستان کی انتظامیہ کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے بینکاری نظام کو، پاکستان کی اقتصادیات کو، پاکستان کی معاشیات کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا جو ضابطہ اصول ہے شریعت بل اس پر مشتمل ہے۔ اور شریعت بل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمام اختیارات نہ صدر کے پاس ہیں، نہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہیں، نہ وزیر اعظم کے پاس ہیں، تمام اختیارات کی مالک ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کو اپنے خلیفہ ہونے کے ناطے جو اختیارات سونپے ہیں اس کی نیابت کرتے ہوئے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو نافذ کرنے کا نام شریعت بل ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دعا کریں میرا گلا چل جائے مسلسل سفر کی وجہ سے اور بے آرامی کی وجہ سے گلے کی شکایت رہتی ہے, لیکن انشاءاللہ ضرور چلے گا آپ حضرات کے گھر توجہ نہیں. تو یہ موضوع تھوڑا سا خشک ہے, تھوڑی سی بات چونکہ کانفرنس کا عنوان یہ ہے, اس پر سن لیں تاکہ اعتراضات بھی ختم ہو جائے اور پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف. صحابہ وہ جو مولانا فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہ ساری تقریر کرو مگر ذکر توحید کا نہ کرو تو مزہ نہیں آتا. میں بھی کہا کرتا ہوں میں بھی, اور حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ساری تقریر کرو مگر ختم نبوت کی بات نہ کرو تو مزہ. میں کہتا ہوں ساری تقریر کرو صحابہ کی بات نہ کرو تو دل کو ٹھنڈک نہیں آتا. شریعت میں میں کہتا ہوں اس وقت ہمیں اپنی توانائیاں دینی مذہبی قوتوں کو اپنا سارا زور کسی اور طرف لگانے کی بجائے اس بات پر لگانا چاہیے کہ شریعت میں پاس کیا جائے, اور شریعت جس کو جو جو اختیار دیتی ہے وہ اختیار لے کر پاکستان کا نظام چلایا جائے. ایل ایف او کیا ہے؟ ایل ایف او کا معنی ہے صدر کے اختیار لے کر پارلیمنٹ کو دینا جو جھگڑا ہے, یا وزیر اعظم کو دینا جھگڑا یہ ہے. میں کہتا ہوں ایل ایف او اختیار صدر سے لے کر وزیر اعظم کو دیتا ہے, اور شریعت بل صدر وزیر اعظم اور حکمرانوں سے اختیار لے کر عوام کو دیتے ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ فرق سمجھنے آ رہا ہے؟ ایل ایف او صدر کو اختیار دے رہا ہے, اگر اس کو بدل دیا جائے اختیار وزیر اعظم کو ملتے ہیں, مگر شریعت نہ صدر کو اختیار دیتی ہے نہ وزیر اعظم کو اختیار دیتی ہے, بلکہ وہ اختیار ہر ہر فرد مملکت کو دیتی ہے. کیسا اختیار؟ کہ ایک شخص کھڑے ہو کر وقت کے حاکم سے پوچھ سکتا ہے یہ بدلاؤ جو تن پہ قمیض پہنا ہوا ہے یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ یہ اختیار احتساب عوام کو ملتا ہے. یہاں تک کہ ایک بیوہ عورت کہتی ہے اگر ہاتھ میں پکڑے مجھے آج انصاف نہ دیا اور میرا پتہ نہ کیا کل قیامت میں ہاتھ میرا ہوگا غریبان ہاتھ میں وقت کا ہوگا.
نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان فاروق کے اعظم محرک شریعت بل مولانا اعظم طارق صاحب قائد ملت اسلامیہ.
دوستو پاکستان کو بنے ہوئے 56 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور یہاں 56 سال میں ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا آ رہا ہے, اور حیرت مجھے اس بات پر ہے آج شخص ایک شخص آج لٹیرا ہے جب اس کا دور ختم ہو گیا پھر یہی ہیرو بن جاتا ہے, دوسرا شخص آتا ہے وہ خزانے پہ ہاتھ صاف کرتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ بھی ہیرو بن جاتا ہے. یہ بات میرے لیے تو کم از کم بڑی حیرت کا باعث ہے کہ پاکستان کے خزانے پر نہ بیگ جی نے ترس کھایا نہ نواز شریف نے ترس کھایا, دونوں نے پورے اختیارات کے ساتھ جتنا لوٹ سکتے تھے لوٹا, اور ان کے دور میں دینی جماعتوں نے احتجاج کیا دھرنے دیے احتساب کے نعرے لگائے, آج سب ایک ہو گئے. آپ سب کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے یہ بھگوڑے ہیں یہ لٹیرے ہیں, آج کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو محب وطن ہیں وہ تو لیڈر ہیں. یہ سیاست ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ لٹیرا لٹیرا ہوتا ہے بھگوڑا بھگوڑا ہوتا ہے, لٹیرا اور بھگوڑا ہیرو ہیرو نہیں بن سکتا. دوستو 56 سالہ تاریخ میں جو بھی آیا پاکستان میں آ کر اس نے جو جو گل کھلائے اس کے نتیجے میں آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ملک میں ہماری حکومت نہیں ہے, غیروں کی عادت کرتے ہیں. میں سیاستدان نہیں ہوں, اس میدان میں نیا نیا ضرور ہوں, اور نہ میں نے کوئی لمبی چوڑی سیاسی گفتگو کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے مسائل کا حل, ہماری مشکلات کا مداوا, ہماری پریشانیوں اور بیماریوں کا علاج اگر آج بھی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے میں. لیکن یاد رکھے, بل تو میں نے پیش کر دیا ہے, لیکن یہ بل اسمبلی سے پاس کرانا کوئی آسان مرحلہ, آسان کام نہیں ہے. آج کے اس کانفرنس کا مقصد آپ حضرات کو بلا کر آپ کو دعوت فکر دینا ہے, اور حکمرانوں کو آج کے اس کانفرنس کے ذریعے سے ایک پیغام دینا ہے, ان کو پیغام دینا ہے. حکمرانوں, ایک بات کان کھول کے سنو, ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, مگر ہم پاکستان کی اسمبلی سے شریعت بل کو نامنظوری یا مسترد ہونے کی شکل میں دیکھنا پسند. اس لیے ہر حال میں اس شریعت بل کو منظور کرانا ہے انشاءاللہ. آپ سے میرا سوال ہے, اگر آپ کو اس عنوان پر کوئی تحریک چلانا پڑی, آپ کو اس عنوان پر کار دی گئی کہ گجراوالا کے لوگوں اب شریعت بل پاس کرانے کے لیے صرف مطالبات نہیں, اب قربانی کی ضرورت ہے, روڈوں پر آنے کی ضرورت ہے, دھرنا دینے کی ضرورت ہے, گرفتاری دینے کی ضرورت ہے, تو مجھے بتلاؤ آپ اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے؟ پھر آج یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم شریعت بل کو ہر صورت میں انشاءاللہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے پاس کرائیں گے. بس ہوگا, اور جب تک شریعت پاکستان کا بالا قانون بن کر نہ نہیں ہوتی, ہمارے لیے چین کی نیند سونا, زور سے اپنی زبان سے کہو, ہمارے لیے چین کی نیند سونا حرام ہے. اگر آپ واقعتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے سچی محبت رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو جان لینا چاہیے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے بغیر چین سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں جو دور خلفائے راشدین کے دور کی شکل میں ہمارے سامنے آئیڈیل کے طور پر موجود ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ایسے حکمران آئے, پاکستان میں ایسے منصف اور ججز آئے کہ جن کو خدا کے سوا کسی اور کا ڈر, اور انہیں ہر وقت اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین ہو, اور وہ سمجھتے ہوں ہم قوم کے خادم ہیں حاکم, ہم خادم ہیں حاکم نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جو نظام خلافت راشدہ کا آئیڈیل دور ہے اس میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بچی کہتی ہے ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب بتلاؤ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد ہماری بکری کا دودھ کون دے گا؟ آپ تصور یہ ہے کہ جو شخص حکمران بن جائے پھر وہ عوام کے ساتھ میل جول اور تعلق باقی نہیں رکھ سکتا, مگر خلفائے راشدین نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا اگر وہ خلیفہ ہے تب بھی عوام کی سبھا میں ہے, اور اگر وہ خلافت پر نہیں ہے تب بھی عوام کی سبھا میں ہے. دوستو, یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس جماعت نے صحابہ کرام کی عظمت اور ناموس کے لیے 17 سال تک قربانیاں دی, شہادتیں پیش کی, لہو کے نظرانے پیش کیے, ہتھکڑیاں پہنی, بیڑیاں پہنی, اللہ نے اسی جماعت کو پاکستان میں نظام خلافت راشدہ کے لیے آئینی راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
شہادتوں کی داستان
بلند آواز سے
ملت اسلامیہ شہادتوں کی داستان سنی حقوقی ترجمان.
بعض لوگ ٹھہر جاؤ, یہ تقریر میں نے ایسا ایسا کی, اب میں سمجھ رہا ہوں مجھے کچھ افاقہ ہو رہا ہے, میں آ رہا ہوں اپنے عنوان کی طرف. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب والا سپاہ صحابہ میں اور ملت اسلامیہ میں کیا فرق ہے؟ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں, سپاہ صحابہ میں ہم نے کام کیا اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے, اور ملت اسلامیہ میں ہم اپنے اس کام کو جاری رکھتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھا کر ہم یہ کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ جس مقصد کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, انشاءاللہ ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے صحابہ کی عزت آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے بھی کام کریں گے اور صحابہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام بھی زور سے. اور مشن کیا ہے صحابہ کا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ہدایت اور دین حق لے کر اللہ کے رسول اس لیے آئے اور بعثت پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے, پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے, یہ بعثت پیغمبر کا مقصد تھا اور صحابہ کرام نے اسی مقصد کو اسی مشن کو اپنا مشن بنایا اور اسی مشن کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. آج دیکھیے ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے, اے اللہ العالمین مدینہ کی اور مکہ کی زیارت نصیب فرما, اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ زندہ رہے تو مدینہ میں رہے اور موت آئے تو مدینہ میں آئے اور دفن ہو تو مدینہ میں دفن ہو. میرا سوال یہ ہے, میری اور آپ کی دعا تو یہ ہے ہم مدینہ میں زندگی گزارے مدینہ میں دفن ہو قیامت کے دن مدینہ کی زمین سے اٹھے. لیکن مسلمانوں یہ بتاؤ جو مدینے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ توجہ ہے, جو مدینے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ میری مراد میزبان پیغمبر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. آج ابو ایوب انصاری کی قبر مدینہ میں آپ کو نظر, بولو بولو مکہ میں آپ کو نظر. ابو ایوب انصاری آج کہاں آرام کر رہے ہیں؟ قسطنطنیہ کی دیواروں کے سائے. آج کوئی پیغمبر کے صحابی کابل میں آرام کر رہے ہیں, کوئی ملتان میں, کوئی چین کی دیواروں کے پاس, کوئی پرتگال کے ساحل پر, کوئی افریقہ کے جنگلوں میں. صرف 10,000 صحابہ ہیں کمابیش جن کی قبریں آج جنت البقیع ہیں, 1,250,000 صحابہ ہیں جن کی قبریں پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کو نظر آئیں. مکہ اور مدینہ چھوڑ کر یہ لوگ پوری دنیا میں کیوں چلے؟ کون سی طرح تھی, کون سا مشن تھا جو انہیں دنیا کے کونے کونے میں لے گیا؟ وہ ایک طرف تھی کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں, جو اللہ کا دین پوری دنیا میں. الحمدللہ آج انہیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی آواز گونج رہی ہے. میں حج پر جائے گیا, دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے دوستوں سے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ لبیک کہہ رہے ہیں, اے اللہ ہم حاضر ہیں, اے اللہ ہم حاضر ہیں, یہ حاضری لگوانے آئے ہیں. میں نے کہا ان کے اس لبیک کہنے کے پیچھے ایک اور معنی بھی ہے, ذرا مجھے بتاؤ وہ کیا معنی ہے. سوچ میں پڑ گئے, کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا اس کے پیچھے معنی یہ ہے, اے اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے پیغمبر کے صحابہ نے تیرے دین کی دعوت ہم تک پہنچائی, تیرے دین کا دعوت رہا ہمیں ملا, آج تیرا دعوت ملی ہے, تبھی تو لبیک کہتے ہوئے ہم حاضری لگانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شان صحابہ, سپاہ صحابہ.
آپ دیکھیں کوئی شخص شادی کے اوپر دعوت کاج پاتا ہے, اب وہ دعوت نامے بھیجتا ہے. جب لوگ شادی پر آتے ہیں تو آ کر میزبان کو سلام کرتے ہیں, خیر و خیریت پوچھتے ہیں, کہتے ہیں مجھے دعوت نامہ تو کل ہی ملا تھا, اگرچہ بڑی مصروفیات تھی لیکن میں نے کہا آپ نے یاد کیا ہے تو میں ضرور حاضری دوں. میں کہتا ہوں یہ جو بھی لبیک لبیک کہتا ہوا حرم میں آتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہتا ہے اے خدایا تیرے پیغمبر کے صحابہ نے تیرے دین کی دعوت ہم تک پہنچائی, آج ہم امریکہ سے آ رہے ہیں, افریقہ سے آ رہے ہیں, چائنا سے آ رہے ہیں, رشیا سے آ رہے ہیں, ہندوستان پاکستان سے آ رہے ہیں, ہم سبحان ہاتھ سے گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے پیغمبر کے صحابہ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا. اگر دعوت نہ پہنچی ہوتی تو آج یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے لبیک لبیک کہتے ہوئے خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کی محنت نہ ہوتی, قربانی نہ ہوتی, آج ہم سب کچھ ہوتے اتنے بڑے مجمع میں کوئی مسلمان نہ ہوتا, کوئی ہندو ہوتا, سکھ ہوتا, عیسائی ہوتا, مجوسی ہوتا, خدا نہ کرے یہودی ہوتا, مگر گجراوالا کی اس سرزمین پر کوئی مسلمان. آج اگر تحت نظر مسلمان 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 نظر آ رہے ہیں یہ صدقہ کن کی قربانیوں کا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. مسلمانوں کیا صحابہ کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا؟ کیا صحابہ کا یہی جرم ہے کہ انہوں نے ہم تک دین کا پیغام پہنچایا؟ آج جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, اور مجھے یہ بتلاؤ صحابہ کا جرم کیا ہے, صحابہ کا قصور کیا ہے, صحابہ کی غلطی کیا ہے؟ اور میں ان سے کہتا ہوں ظالموں تمہاری کتابیں پڑھ کر دیکھی, تمہارے جلوس دیکھے, تمہارا لٹریچر پڑھا, اور اب ان کی کتابیں یہ جو یادداشت پیش کی ہے اس پوری 11 صفحے کی یادداشت کو پڑھ لو, آپ کو ایک جگہ نظر نہیں آئے گا کہ جناب والا فلاں کتاب میں ابو جہل کا نام لکھا ہے کاٹ دو, ایک حوالہ نظر نہیں آئے گا ابو لہب کا نام لکھا ہے کاٹ دو, ایک حوالہ نظر نہیں آئے گا عتبا کا نام لکھا ہے, عقبہ ابن ابی معید کا نام لکھا ہے وہ کاٹ دو, بلکہ آپ حیران ہوں گے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر نے جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں آس بن ہاشم کو قتل کیا, کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بولو بولو بولو, کیا تھا. سگا ماموں کافروں کی طرف سے تھا, سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر گئے, ایمانی غیرت دیکھو, ایمانی محبت دیکھو کہ سگا مار جا, اسلام کے مخالف ہو کر آنے والے ماموں کو معاف کرنے کے لیے تیار تیار, سر اڑا دیا. اب یہ اس نے لکھا ہے, یہ بات بھی کتاب سے حذف کر دی جائے, یہ بات بھی کتاب سے. میں نے کہا حضرت عمر نے تو اپنے ماموں کو معاف نہیں کیا, تم بتلاؤ آس بن ہاشم تو تمہارا ماما لگ ہے, تمہارا ماما لگ ہے جو تمہیں تکلیف ہے کہ یہ بات یہاں کیوں لکھی ہے؟ قتل تو کیا حضرت عمر نے کافر ماموں کو, ان کے پیٹ میں مروڑ پڑا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھیں کوئی ایک اپنی کتاب دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ روزانہ ابو جہل پہ لعنت کرو, روزانہ ابو لہب پہ لعنت کرو, ان کی کسی کتاب میں یہ بات اگر لکھا ہوگا تو یہ لکھا ہوگا ہر نماز کے بعد, ہر صبح, ہر شام لعنت کرو کن پر؟ معاذ اللہ, پیغمبر کے صحابہ پر. کون؟ کوئی پیغمبر کا یار غار ہے, کوئی پیغمبر کا مانگا ہوا عمر ہے, کوئی پیغمبر کا دورہ کمال ہے,
کے پہلو میں بیٹھ کر لکھنے والا وہی کا ہے. ان پہ تو لانتے ہیں مگر مشرکین مکہ کے لیے کبھی ان کی قلم سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس میں یہ نظر آئے کہ ان کی ان سے کوئی دشمنی یا عداوت ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا ان سے دوستی ہے, ان سے تعلق ہے. جس طرح مکہ کے مشرکوں کو صحابہ سے تکلیف تھی, اس طرح آج ان کو بھی صحابہ سے خیر خیال ہے. ایسا کرتے ہیں, پرچیاں کافی آئی ہوئی ہیں, میں پہلے پرچیوں کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد میں اپنے عنوان پر گفتگو کر سکوں. میں جو عنوان سوچ کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آج قرآن سے بیان کروں کہ صحابہ کے دشمن کی حیثیت کیا ہے, صحابہ کے دشمن کی حیثیت کیا ہے. یہ بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پھر تقریر ختم ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں پرچیوں کا جواب بھی آ جائے تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم بات رہ جائے اور لوگ کہیں جناب صحابہ کی تاریخ تو ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں مگر ہمارے سوال کا اور اشکال کا تو جواب ہی نہیں دیا. کہتے ہیں جی ایک گاؤں میں چرچ پر بم دھماکہ ہوا جس کا جھوٹا الزام اس گاؤں کے امام مسجد مولانا افضل پر لگایا گیا, ان پر موجود تھانے میں جھوٹا پرچہ درج کیا گیا. ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ تو سوال نہیں تھا, اور اس کے لیے قانونی طور پر ہر قسم کا تعاون کر بھی رہا ہوں, آئندہ بھی تعاون کا یقین دلاتا ہوں, چاہے مالی ہو چاہے قانونی ہو چاہے اخلاقی ہو. اچھا جی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے دینی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک سیاسی جماعت کا ساتھ دیا اور اپنے مشن پر سودے بازی کی. جی ہاں میں نے اپنے مشن کو بچانے کے لیے اس سب میں جانا گوارا نہیں کیا جس سب میں میرے مشن کے مطابق میرے نظریے کا میرے عقیدے کا دشمن تھا. میں نے مشن ہی کو بچانے کے لیے اس سب میں جانے سے انکار کیا ہے. کہتے ہیں جی اگر شریعت بل کی بجائے شریعت محمدی نام رکھ دیا جاتا تو بہتر ہوتا. اگر تو پاکستان میں یا آپ کے ہاں یا عالم اسلام میں شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت محمدی جسے ہم شریعت کہتے ہیں کسی اور کی شریعت کا بھی کوئی دور دور تک نام و نشان ہوتا تو پھر تو ہم ایسی بات کرتے. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کے ملک میں ایک ہی شریعت ہے اور وہ شریعت حضرت محمد رسول اللہ کی ہے. یہ تو پھر کل کہہ سکتے ہیں آپ صحابہ کہتے ہیں, جب تک آپ صحابہ رسول نہیں کہیں گے بات پوری نہیں ہوگی. ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ اور مسلمانوں کے ملک میں ایک ہی شریعت ہے اور وہ شریعت حضرت محمد رسول اللہ کی ہے. یہ تو پھر کل کہہ سکتے ہیں آپ صحابہ کہتے ہیں, جب تک آپ صحابہ رسول نہیں کہیں گے بات پوری نہیں ہوگی. ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں دیا اس لیے متحدہ میں ساجد نقوی تھا, آپ نے جس کو ووٹ دیا اس کے ساتھ بھی تو فیصل سال حیات بڑا شیعہ تھا. سنیں جواب, جس دن میں نے جمالی کو ووٹ دیا ہے اس دن نہ فیصل سال حیات وزیر تھا نہ مشیر تھا نہ اس نے حلف اٹھایا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور جس دن میں نے ادھر ووٹ دینا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ ادھر نہ دینے کی یہ وجہ ہے ہی نہیں, یہ وجہ ہے ہی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کا سیاست کے میدان میں مذہب کے میدان میں ایک مقام اور کردار ہے, لیکن یاد رکھو 86 ووٹوں سے آدمی وزیر اعظم نہیں بنتا. وزیر اعظم بننے کے لیے 90 ووٹ کم از کم 88 ووٹ اور چاہیے تھے, 88 ووٹ اور ہوتے تو پھر ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں ایک ساجد نقوی نہیں مولانا فضل الرحمان کے جماعت میں اگر 100 ساجد نقوی بھی ہوتا اور وہ میرے ووٹ سے وزیر اعظم بنتے ہوتے آپ دیکھتے میں ووٹ انہیں کو دیتا, مگر ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی 86 ووٹ اور چاہیے تھے. اس لیے ہمارا جو فیصلہ تھا ہماری جماعت کا پوری جماعت کا فیصلہ تھا, کسی پردے باہر کا فیصلہ نہیں تھا. اچھا جی حضرت امیر معاویہ اور ان کے صحابہ کو کسی نے فاسق لکھا ہے, جو بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے
فاسق تو بہت بڑا لفظ ہے, بہت بڑا, جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تو دور کی بات ہے, ایک بال پر بھی عیب لگائے گا اسے جان لینا چاہیے میں اسے کافر کے سوا دوسرا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. کسے باشر صحابہ کی گستاخی کے بارے میں کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ کے علاوہ بھی کسی کچھ لوگوں کی کتابوں میں گستاخی ہے. اگر ایسی بات ہے تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے وہ جس نام سے ہو جس رنگ میں ہو, صحابہ کا گستاخ ہمیں قطعی طور پر برداشت نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے. انگریز سے ابھی نیٹ ورک پر یہ آیا ہے, کہتے ہیں جی جنوی شہید نے کہا تھا کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر, تو کیا اگر کوئی عالم مفتی شیخ الحدیث یا کسی بزرگ کا صاحبزادہ, میری مراد ایک شخصیت کا نام لکھا ہے, یہ مسلمان جانے تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ بھئی دیکھیں بات یہ ہے, علماء کرام کے فتوے پڑھ لو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ جس کافر کا کفر واضح اور روشن ہو جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی اس کو کافر نہیں مانتا تو اس کی حیثیت کیا ہے, بڑی واضح لکھی ہوئی ہے. اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیں جو کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہتا وہ کیا ہے, تو جواب یہی ملے گا وہ خود کافر ہے. جو کہے کہ میں ابو جہل کو کافر نہیں مانتا مسلمان مانتا ہوں تو وہ خود کون ہے, کافر ہے. فتویٰ تو یہی ہے علماء کا اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. بینات نے, جامعہ اسلامیہ بن لاری ٹون نے تمام دنیا کے مفتیوں کے فتوے جمع کر کے ایک جلد میں شائع کر دیے ہیں, آپ وہ فتویٰ پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. ہم مفتی نہیں ہیں, ہم مفتیوں کے فتوے پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا ہے وہ سچ ہے. سیاسی فیصلے بدل سکتے ہیں مگر فتویٰ بدل, بولو بولو فتویٰ بدل نہیں سکتا. جمعہ کی چھٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی, میں نے خود اسمبلی میں بھی اور باقی جگہ پر بھی جمعہ کی چھٹی کا مطالبہ کیا ہے اور باقی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ جو آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ نکات پر اتفاق کرتے ہیں اس میں کوئی دین کی بات کوئی جمعہ کی چھٹی کا مطالبہ بھی رکھ لیں. جمعہ مسلمانوں کا شعار ہے, اس کی چھٹی کا مطالبہ ہر مسلم اور ہر دینی اور مذہبی جماعت کا بنیادی فرض ہے. آپ کے پاس اتنے پیسے, آپ کے پاس جتنے پاس ہیں مجھے سخت ضرورت ہے. کس چیز کی بھائی؟ اگر تو اسمبلی کا پاس چاہیے وہ تو ہے, اگر کوئی اور پاس ہے تو بتا دیں. یہ کہتے جی ہماری کانفرنس کا اعلان کر دیں, یہ کر دیں گے بعد میں اعلان, اس کانفرنس کا بھی اعلان ہو جائے گا جی جو سب سے زیادہ. اچھا جی کہتے ہیں جو بل آج پیش کیا گیا ہے, ایک آدمی کہتا ہے بات کہتا ہے یہ وہ بل ہے جس کو پیش کیا گیا تو جنوی شہید نے اس پر اعتراض کیا تھا, اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بل آج پیش ہو رہا ہے, اعتراض 13 سال پہلے پیش کر رہے ہیں اور اس دور میں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو بل پر کوئی اعتراض نہیں تھا. میں عرض کر چکا ہوں یہی بل ہے جو صوبہ سرحد سے منظور کرایا گیا ہے. کیا سید بیٹوں کا بیٹیوں کا نکاح امی قوموں سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کن سے کیا؟ دو بنو امیہ کے خاندان کے چشم چراغ تھے ان سے کیا. سید گرانے کی بیٹیاں حضرت علی کی بیٹیوں کا نکاح, پھر آگے حضرت حسن حسین کی بیٹیوں کا نکاح اگر آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے کہاں کہاں ہوا تو انشاءاللہ یہ اعتراض نہیں رہے گا. پچھلے دنوں کاموں کی تشریف لائے, آپ سے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے بات کی تھی, میں نے آپ کا رکا لکھ لیا تھا اور متعلقہ منسٹری کو بھجوایا ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں بھائی, یہ سوالات تو نہ ہوئے. آپ نے فرمایا تھا مجلس عمل کے ساتھ تعاون شہداء کے خون سے غداری ہے. ہاں میں اگر مجلس عمل میں شریک ہوتا ہوں اس وقت جبکہ وہاں ہمارا دشمن بیٹھا ہے جس کو 17 سال تک ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہا ہے, میں برملا کہتا ہوں اگر میں اپنے شہیدوں کے مشن کو خون کو بیچ کر اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھ سے بڑا غدار اور بےمان کوئی نہیں ہے. خراب تیرا راستہ ہفت روزہ سدائے حق نکالیں. اچھا جی, عراق میں فوج مسئلہ, یہ سن لیں بھائی, یہ بڑی اڑائی گئی ہے بات. عراق میں فوج کے عنوان پر میرا موقف سنیں, اللہ کرے ہمارے باقی لیڈروں کو بھی توفیق ہو جائے کہ وہ عراق کے وہاں کے حالات کو خود جا کر نہیں تو کسی ذریعے سے معلوم کرائیں کہ آج عراق میں سنیوں پہ کیا بیت رہی ہے, سنیوں کا کیا حال ہے عراق میں. اگر کسی کو علم نہیں ہے, ہمارا وفد وہاں سے ہوا ہے, آپ سن نہیں سکتے جو وہاں کے مسلمانوں پہ بیت رہی ہے. ہفتوں پہ ہفتے گزر جاتے ہیں, گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, اور شیعہ کی لیڈرشپ امریکہ سے آ رہی ہے, ایران سے مدد ہو رہی ہے, اور ڈکیتی چوری تو دور کی بات ہے, سنیوں کی بچیاں بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا, اور یہی بات سعودی عرب نے بھی کہی, کہ امریکہ عراق میں آیا صدام کی حکومت ختم کرنے, ختم ہو گئی. اب امریکہ وہاں سے نکل جائے, اپنی فوج کو لے جائے اور عراق کو عالم اسلام کے سپرد کر دے, عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے تحت عراق میں اسلامی ملکوں کی فوجیں بھیجی جائیں. مجھے بتائیں, اس بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ اس بات سے کوئی اختلاف ہے؟ اس بات سے ساجد نقوی نے اختلاف کیا کہ پاکستان کی فوج عراق میں نہ بھیجی جائے, کیونکہ یہ سنیوں کی فوج ہے اور وہاں شیعہ ہیں, یہ جا کر شیعہ کے ساتھ زیادتی کریں گے. یہ تو یاد آ گیا, مگر وہاں مظلوم سنیوں کا کسی کو خیال نہیں آیا. اور اگر بات یہ ہے کہ امریکہ کی فوج موجود ہے پھر بھیجنا چاہیے, میں کہہ چکا ہوں امریکہ کی فوج کے متحد پاکستان کی فوج تو دور کی بات ہے, ہم پاکستان کے کتے بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ پاکستان کے یہ جو کتے ہیں یہ بھیج دو اور امریکی فوج کے متحد ہو کر وہ عراق میں کام کریں گے, ہم اپنے کتے بھی ان کے متحد بنا کر بھیجنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ اپنے خنزیر بھی اپنے ملک کے ان کے متحد بنا کر بھیجنے کے لیے تیار. میں سمجھتا ہوں اب عراق کے مسئلے پر آپ کو میرا موقف سمجھ آ گیا ہوگا. حیرت کی بات یہ ہے, ہر اخبار نے یہ بیان لگایا عالم اسلام کے ادارے کے تحت. چلو پورا نہیں اتنا تو تھا, لیکن یار لوگوں نے وہ اڑایا وہ اڑایا, اور جی دیکھو فتوے کے خلاف بیان آ گیا ہے. خدا کے لیے پورا بیان تو پڑھ لیا کریں. قریباً قریباً بعض لوگوں نے تو اپنے مسائل بیان کیے ہیں, وہ ساتھیوں کے ذاتی مسائل ہیں. لو جی اب انشاءاللہ درستی پڑے ہم تقریر شروع کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ, سنیوں کا وزیر اعظم, میرا آدم تیرا آدم,
سامعین
محترم,
سامعین محترم, میرا دعویٰ ہے اصحاب رسول کی محبت ایمان کی بنیاد ہے, صحابہ کرام سے نفرت اور عداوت کفر کا نشان ہے. صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں جو امت اور نبوت کے درمیان میں وہ پل اور واسطہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے امت نبوت کے دروازے تک پہنچتی ہے. اگر یہ واسطہ یہ پل درمیان سے ہٹا دیا جائے, امت ضلالت گمراہی کی راہوں پہ بھاگ سکتی ہے, مگر امت ہدایت اور کامیابی کی راہ پر نہیں جا سکتی. آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت تلاوت کرتا ہوں جس کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا آپ حضرات یقیناً محظوظ بھی ہوں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے اس آیت کا ترجمہ نہ اس انداز میں سنا اور نہ کبھی ہمیں کسی نے سنایا. اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ اس آیت کے بارے میں بھی شیعہ نے جو یادداشت وزیر کو بھیجی اس میں لکھا کہ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو نہیں اتری، لہذا اس آیت کو بھی نصاب تعلیم سے حذف کیا جائے. آیت مبارکہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1.25 لاکھ تمام صحابہ کرام پروانوں کی طرح جمع تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. معنی آیت کا یہ ہے، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے دینکم، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. اگر آپ بولیں گے، آپ بولیں گے، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. آپ پورا ترجمہ کریں، اور یہی میں نے سمجھانا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم، دینکم تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا. زور سے، زور سے، پھر زور سے، دینکم تمہارے دین کو. اب دین کس کا ہوا؟ زور سے بولو، زور سے بولیں، کس کا دین ہوا؟ صحابہ کا. جیسے شام کے وقت معمار آ کر یا مزدور آ کر مالک سے کہتا ہے، میں نے آپ کے مکان کی تعمیر مکمل کر دی. مزدور کہتا ہے، میں نے آپ کا کام مکمل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر کے ساتھیوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، زور سے بولو. اور دوسری جگہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور جو اعمال صالحہ پر کاربند ہوں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا اقتدار اور حکومت خدا ان کو عطا کرے گا جیسے پہلے لوگوں کو عطا کیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر استحکام اور قرار دے گا جس کو، ان کے دین کو. وہاں بھی دین کی نسبت صحابہ کی طرف، یہاں بھی دین کی نسبت. زور سے بولو، زور سے بولو. اب دین کس کا؟ بولو بولو، دین کس کا؟ صحابہ دین والے اور دین صحابہ کا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں، وہ شخص دیندار ہے جو صحابہ کا حکمدار ہے، جو صحابہ کا وفادار ہے، حکمدار ہے، تابے دار ہے، وہی شخص حقیقت میں دیندار. بولو حقیقت میں دیندار. جو صحابہ کا حکمدار نہیں، وفادار نہیں، پیروکار نہیں، پھر کرج کے بول کہ وہ شخص دیندار، وہ شخص دیندار نہیں ہے. اور آگے فرمایا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں خدا نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا. اللہ نے اسلام کو کس کے لیے پسند کیا؟ زور سے، زور سے، زور سے. جیسا کوئی باپ سفر سے واپس آئے، کوئی حاجی حج کر کے واپس آئے اور اپنے بیٹے سے کہے، یہ چیز میں نے تمہارے لیے پسند کی، یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے پسند کی. اللہ نے صحابہ کے لیے اسلام کو زور سے. اب اسلام کس کا؟ اسلام کس کا؟ دین کس کا؟ تو مسلمان وہی ہے، دیندار وہی ہے جو صحابہ کا تابے دار ہے. جو صحابہ کا تابے دار نہیں وہ دیندار، وہ مسلمان. اور اللہ نے خود فرمایا، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر
کسی اور طرف کسی اور دین کا طرفدار ہوگا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اس دھرم عقیدے اور نظریے کو قبول ہے قبول ہے تو اللہ کے ہاں قبول وہی دین وہ اسلام ہے جو اللہ نے صحابہ کے لیے پسند کیا ہے جو اللہ نے صحابہ کے لیے اب توجہ ہے اب توجہ کریں گے تو شاید میں آپ کا ساتھ دے سکوں دیکھیے قرآن کریم میں خالق کائنات نے واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے پیغمبر کے صحابہ لائے اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے پیغمبر کے صحابہ لائے فقط اهْتَدَوْا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور دوسری جگہ فرمایا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان جنہوں نے صحابہ کی اخلاص کے ساتھ اتباع کی وہاں فرمایا ہدایت پا جائے گے یہاں فرمایا خدا صحابہ سے بھی راضی اور جس نے اخلاص سے صحابہ کی اتباع کی خدا اس سے بھی ہدایت کامیابی رضائے الہی اور خوشنودی خدا بندی اگر حاصل ہو سکتی ہے صحابہ کی اقتدا سے صحابہ کی پیروی سے صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے سے ہو سکتی ہے صحابہ سے ہٹ کر کسی اور راستے سے ہدایت کامیابی حاصل ذرا زور سے بولیے اب دیکھیے قرآن کی آیت آگے پڑھتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر صحابہ کے پیچھے چلو گے اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے وَإِن تَوَلَّوْا اگر صحابہ سے منہ موڑو گے اگر صحابہ کرام سے منہ پھیرو گے اب تولو کا معنی دیکھیے اس وقت میرا چہرہ آپ کی طرف ہے اگر میں اپنا چہرہ پھیر کر دوسری طرف کر لیتا ہوں اس کا معنی ہے منہ پھیرنا تولو اعراض کرنا صحابہ سے بالکل مختلف سمت صبر کرنا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فرمایا ذلت گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی ہدایت یافتہ تم نہیں ہو سکتے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو شخص صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرًا صحابہ کا راہ چھوڑنے والا صحابہ کی اقتدا چھوڑنے والا اگر وہ پھیرے گا جہنم دوزخ اس کا ٹھکانہ بن سکتا ہے جنت اور کامیابی اس کا ٹھکانہ اب توجہ ہے اب بولتے آپ نے جانا ہے فیصلے قرآن سے لینے ہیں میری اس تقریر کا عنوان ہے فیصلے قرآن کے فیصلے پھر بولو فیصلے سنو بھائی اللہ نے قرآن کریم میں ویسے تو صحابہ کا ذکر 750 مقام پر کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کے وہ تمغے جو اللہ نے صحابہ کو دیے ہیں وہ تلاوت کروں گا پھر ترجمہ کروں گا ترجمے پہ آپ نظر رکھیں گے انشاءاللہ مسئلے واضح ہوتے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون صحابہ کامیاب ہیں بولو صحابہ تو جو صحابہ کے پیچھے چلے وہ بھی جو صحابہ سے عداوت رکھے وہ صحابہ کامیاب صحابہ کا مقتدی کامیاب صحابہ کا دشمن زور سے بولو فیصلہ کس کا اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون صحابہ کامران و کامیاب فوج و فلاح پانے والے جو ان کے پیچھے چلے وہ بھی فائزون اور جو دشمنی کرے وہ خاسرون اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المهتدون صحابہ ہدایت یافتہ جو پیچھے چلے وہ بھی جو منہ پھیرے وہ گمراہ وہ گمراہ. آگے چلیے, اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون, صحابہ سچے اور جو ان کے پیچھے چلے وہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والے خدا سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ اور ان کے دشمن اولئک هم المتقون, صحابہ متقی پرہیزگار. جو صحابہ کے پیچھے چلے وہ بھی متقی پرہیزگار, اور جو صحابہ کے دشمن وہ منافق. جو صحابہ کے دشمن, صحابہ کے دشمن. آگے چلیے, قرآن کہتا ہے اولئک هم خیر البریہ, صحابہ ساری کائنات سے اعلیٰ, اور صحابہ کا دشمن اولئک هم شر البریہ, ساری کائنات سے برا. ساری کائنات سے صحابہ کون؟ کرام برارا, ساری کائنات سے اعلیٰ. اور آگے فرمایا وجوہ ہوئی یوم الدین, فرمایا وجوہ ہوئی یوم الدین مسفرا زاہدت مستبشرا, صحابہ کے چہرے قیامت کے دن چمکنے والے خوش نظر آئیں گے. اور دشمن کے چہرے وجوہ یوم الدین علیہا غبارا, غبار آلود, سر پہ تھا منہ پہ تھا, سر پہ تھا منہ پہ تھا, غبارا ترہا ہوا کاتا, غبار آلود چہرے اور کالے سیاسی. صحابہ کے چہرے روشن, دشمن کے چہرے, صحابہ کے چہرے صاف, دشمن کے چہرے غبار آلود, صحابہ کے چہرے چمکتا, دشمن کے چہرے خاک آلود. اور آگے قرآن کہتا ہے اولئک هم کفرۃ الفجر, کفرۃ الفجر اس کا معنی کرو بھائی, اس کا معنی کرو, اس کا معنی ہے جو صحابہ کا دشمن ہے, جس کا کل قیامت کو چہرہ غبار آلود ہونا ہے اور سیاہ ہونا ہے, کافرۃ الفجر, یہ بدبودار کافر ہے, یہ غلیظ ترین کافر ہے, یہ بدترین کافر ہے. آئیے قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, صحابہ پکے مومن ہیں. بولو صحابہ تو صحابہ کا دشمن, بولو زور سے بولو, پڑے آپ ایک میں کرتا ہوں اولئک هم الكافرون حقا. فیصلہ قرآن کا ہے, جو صحابہ کا دشمن ہے, جس طرح صحابہ پکے مومن ہیں, صحابہ کا دشمن, زور سے بولو, زور سے صحابہ کا دشمن. فیصلہ قرآن کا, صحابہ پکے مومن, دشمن پکا کافر. اور صحابہ اولئک حزب اللہ, صحابہ رحمان کا لشکر, صحابہ, زور سے صحابہ. اور دشمن صحابہ رضی اللہ عنہم, صحابہ سے خدا راضی, صحابہ سے خدا, زور سے صحابہ سے خدا. اور دشمن سے خدا, زور سے دشمن سے خدا. وَأَدْخَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, صحابہ جنتی, صحابہ, زور سے صحابہ. اور دشمن, زور سے دشمن. واپس آؤ, صحابہ کامیاب, دشمن ہوں ایسا نہیں کرنا, ہوں تو پوری تقریر جو بنانے والا ہے. صحابہ کامیاب, دشمن, صحابہ ہدایت یافتہ, دشمن گمراہ, صحابہ ہدایت یافتہ, دشمن, صحابہ متقون, دشمن منافقون, صحابہ متقون, دشمن, صحابہ متقون, دشمن, صحابہ پہ خدا راضی, دشمن پہ, صحابہ پہ خدا کی رحمت, دشمن پہ, صحابہ جلدی, دشمن, صحابہ رحمان کا لشکر, دشمن, صحابہ خیر البریہ, دشمن, صحابہ خیر البریہ, دشمن, صحابہ سچے دشمن. بولو صحابہ سچے دشمن, صحابہ سچے دشمن, صحابہ پکے مومن دشمن, صحابہ پکے مومن دشمن, پکے کافر ہے. فیصلہ قرآن کا ہے, اور قرآن کا فیصلہ کوئی مفتی نہیں بدل سکتا، قرآن کا فیصلہ کوئی مولوی نہیں بدل سکتا، دنیا میں ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بھی مومن، دشمن بھی مومن، صحابہ بھی جلدی دشمن بھی جلدی، صحابہ پہ خدا راضی دشمن پہ خدا راضی، صحابہ بھی ہدایت یافتہ دشمن بھی ہدایت یافتہ۔ خدا ہو سکتا ہے اور دو دشمن ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ اگر آج پرویز مشرف اور اپوزیشن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اگر آج آدم تارک اور صادق نقوی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اگر آج قادیانی اور مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو صحابہ اور صحابہ کا دشمن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ بات کھول کر کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کے بارے میں قرآن خاموش، صحابہ کے بارے میں قرآن خاموش۔ قرآن تو بولتا ہے، اے کاش کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، اے کاش کسی کی نظر قرآن پر ہو۔ آپ قرآن بولتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے جن کے دلوں کی تختی پر خدا نے قلبِ قدرت سے ایمان دے دیا ہے۔ صحابہ کے دلوں پر خدا نے قلبِ قدرت سے، بولو بولو قلبِ قدرت سے، قلبِ قدرت سے۔ اور کون صحابہ؟ فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا، ایمان کو ان کا مطلوب مقصود محبوب بنا دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو سجا کر ان کے سینوں میں اتار دیا، ایمان کو سجا کر ان کے دلوں میں اتار دیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ جھنگوی زبان میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اللہ ایمان نو گانے پا کے، گانے کہتے ہیں زیورات کو، کنگن کو، پادیبوں کو، زیورات کی سچ سچ کو گانے کہتے ہیں۔ اللہ ایمان نو گانے پا کے صحابہ دے دلا چکا چلے۔ اور میں جدید دور میں کہا کرتا ہوں، نئے انداز میں کہتا ہوں، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اللہ نے ایمان کا، بولو بولو اللہ نے ایمان کا چمکا کر، سجا کر، ایمان کی آنکھوں میں کجلا لگا کر، ایمان کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، ایمان کو زیورات سے آراستہ کر کے چمکا کر، سجا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا۔ صحابہ کے اگلی آیت سنو، اسی آیت کے اللہ صاحب ایمان آ گیا، وکر رہا الیکم الکفر، ایمان داخل ہوا کفر باہر نکلا، ایمان داخل ہوا کفر، والفسوق ایمان آیا پھر بھاگ گیا، ایمان آیا فسق والعصیان آنکھوں میں کجلا لگا کر، ایمان کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، ایمان کو زیورات سے آراستہ کر کے چمکا کر، سجا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا۔ صحابہ کے اگلی آیت سنو، اسی آیت کے اللہ صاحب ایمان آیا مکر رہا الیکم الکفر، ایمان داخل ہوا کفر باہر نکلا، ایمان داخل ہوا کفر والفسوق ایمان آیا فسق بھاگ گیا، ایمان آیا فسق والعصیان ایمان آیا عصیان بھاگ گیا۔ ابھی پرچی آئی تھی کہ فلاں شخص صحابہ کو مومن تو کہتا ہے مگر فاسق کہتا ہے، اور فاسق کہنے والے سن خدا کا قرآن کہتا ہے ایمان آیا ہے، کفر بھی بھاگ گیا ہے، فسق بھی بھاگ گیا ہے، اسلام بھی بھاگ گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں کفر تو بھاگ گیا فسق باقی رہا، تو کس کا منکر ہے؟ اور بولو بولو کس کا منکر ہے؟ کس کا منکر ہے؟ اور قرآن کا منکر بڑا مومن ہوتا ہے نا، بڑا مسلمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو صحابہ کے بارے میں جو فسق کی بات کرے، جو عصیان کی بات کرے، وہ بھی خدا کے قرآن کا انکاری ہے،
وہ بھی خدا کے قرآن کا زور سے بولو انکاری ہے انکاری. آگے چلیے صحابہ ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بس بے نفس کا مال نجین یا دونوں رب ہو بے مدا کی وجہ سے یہ تھا لا تعالوا الى جنب. میرے محبوب آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ان یاروں کو دیں صحابہ کے اندر بیٹھے کون جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے طلبگار ہیں اس کی رضا کے. اگلی بات سنو فرمایا لا تعدو عیناک عنہم میرے محبوب آپ کی نگاہیں میرے محبوب آپ کی نظریں میرے محبوب یہ ماتا دل بسر والی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے ادھر ادھر ہٹنا لا تعدو عیناک عنہم. 1400 سال کے بعد ہم کہتے ہیں آقا ایک نظر کرم ہو جائے ایک نظر کرم ہو جائے کام بن جائے ایک نظر کرم ہو جائے بگڑی بن جائے اور تو ایک نظر کرم کا طلبگار ہے. خدا نے کہا میرے محبوب اپنی تمام نظر آئے کرم صحابہ کے لیے بات کرتے لا تعدو عیناک عنہم آپ نے اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹانا کیوں کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی اور مقدس ہے. دیکھیں انسان کی فطرت ہے وہ ایک خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے پھر اس کو کوئی کہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ دوسری طرف دیکھتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد سوچتا ہے کوئی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میں اس کو بھی دیکھوں انتظار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان صحابہ سے بڑھ کر اب اس امت میں اور کوئی تو کسی اور کی انتظار نہیں لہذا آپ کی نظر اب انہیں کے لیے وقف آپ کی نظریں اب انہیں کے لیے وقف آپ خود جا کر ترجمے والا قرآن لے کر اس آیت کا ترجمہ پڑھنا خدا کی قسم جھوٹ ہوگے. اللہ نے کیا فرمایا لا تعدو عیناکہم میرے محبوب آپ نے اپنی نظروں کو ان سے ہٹانا ہے اپنی نظروں کو ان سے ہٹانا نہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ الزمہم کلمت التقوی یہ وہ دعوت ہے. میں خدا نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے کیسے؟ جیسے میں نے سورج سے روشنی لازم کر دی. توجہ ہے میں بات کہنے لگا ہوں ہے توجہ کریں. میں بڑی مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں مجھے افسوس بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب میرا بس نہیں ہے میں نے آپ سے 3 گھنٹے کہا تھا میں 3 گھنٹے بولتا لیکن بولوں گا انشاءاللہ گلا نہیں چل رہا تو اب میری مجبوری بھی ہے. توجہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تقوی ان کے ساتھ بولو تقوی ان کے ساتھ کیسے؟ جیسے سورج کے ساتھ روشنی رات کے ساتھ تاریکی آگ کے ساتھ گرمی برف کے ساتھ ٹھنڈک پھول کے ساتھ خوشبو لازم کر دی صحابہ کے ساتھ تقوی. اب سورج سے روشنی جدا آگ سے گرمی جدا پھول سے خوشبو جدا صحابہ سے تقوی جدا ہو سکتا ہے؟ اب 100 200 نہیں سارے پاکستان کے لوگوں کے دستخط کراؤ ایک قرارداد تیار کرو جناب صدر پرویز مشرف صاحب آپ نے ایل ایف او بھی جاری کیا آرڈیننسی بھی جاری کیا ایک کام اور کر دیں. کیا بھائی یہ سورج بڑا تنگ کر رہا ہے بڑی گرمی ہے روشنی تیز ہے مہربانی کر کے سورج سے روشنی کو حذف کر دیں. تو جو ہے سورج سے روشنی کو کر لے گا بولو کر لے گا. اچھا چلو بش کے پاس جاتے ہیں او جناب بش تو نے ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیا تو نے بیویوں سے خامد جدا کر دیے تو نے بھائیوں سے بھائی جدا کر دیے اور تو نے خواب و خون میں مسلمان تڑپا دیے تو نے خون کے دریا بہا دیے. ذرا یہ بھی کرنا
کہ سورج سے روشنی کو جدا کر دے؟ کر سکتا ہے؟ بولو کر سکتا ہے. اور دوستو اگر دنیا کا کوئی حکمران سورج سے روشنی جدا نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے ابو بکر سے صداقت کو بھی جدا، عمر سے عدالت کو بھی جدا، عثمان سے حیا کو بھی جدا، عائشہ سے صداقت کو بھی جدا، خلفائے ثلاثہ سے خلافت راشدہ کے عنوان کو بھی جدا. الٹا الٹا تم تو چند لوگ ہو، جاؤ ایرانیوں کو ساتھ ملاؤ، عراقیوں کو ساتھ ملاؤ، بحرینیوں کو ساتھ ملاؤ، کوئٹہ والوں کو ساتھ ملاؤ، انڈیا والوں کو ساتھ ملاؤ، چمگادڑ کی طرح الٹے لٹک جاؤ تم ابو بکر سے صداقت کو جدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ الزمہم کلمت التقوی، خدا نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے، خدا نے تقوی ان کے ساتھ. آگے سنیے، وکانو احق کا بہا، وکانو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی اچانک ایسا نہیں ہوا، اس بات کے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حقدار یہی تھے، سب سے زیادہ حقدار. زندگی کا کوئی اخبار نہیں کو کس موڑ پر ختم ہو جائے، لیکن ہم کسی حکمران سے ڈر کر، کسی وردی سے، کسی پولیس سے، کسی ضابطے سے، کسی ایلیفر سے ڈر کر اپنے موقف پہ سونے بازی نہیں کر سکتے. میرا موقف، میرا ایمان ہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے، اپنے راضی ہو ناراض ہو تباہ کے لا کھڑا ہو سکتا ہوں، مگر صحابہ کے مسئلے پہ سونے بازی نہیں کر سکتا. اور جن سے تقویٰ خدا لازم کرے، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو صحابہ سے تقویٰ کو چھیل سکتا ہو. دوستو آج کہا جاتا ہے، آج صحابہ کے بارے میں کہتے ہو آج اکتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سناس کہ حضور کے بعد مدت ہو گئے. اور مجھے حیرت ہے کہ ریڈیو ٹی وی پر صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہے. میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا، وہ خبیث الاخبث طالب جوہری ایک دن بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا قرآن میں حضور کو سراج منیرہ کہا گیا، حضور کو سورج سے تشبیہ دی گئی. اب دیکھو ترجمہ کر رہا ہے، کہتا ہے سورج کی عادت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سائے لمبے ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہو تو درختوں کے انسانوں کے سائے لمبے ہوتے ہیں، کہتا ہے جب سورج سر پہ آ جائے تو سائے قدموں میں آ جاتے ہیں، جب سورج غروب ہو تو سائے. اب کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا جب آفتاب نبوت طلوع ہوا کفر کے سائے لمبے تھے، جب آپ کی جلالت اور عظمت اپنے عروج پر تھی کفر پاؤں میں آ گیا تھا، اور جب آپ چلے گئے کفر کے سائے پھر لمبے ہو گئے، کفر کے سائے پھر لمبے ہو گئے. کسی نے اس کی زبان نہ پکڑی اور میرے نبی آئے کفر کے سائے لمبے تھے، میرا پیغمبر گیا تو کفر کے سائے سدا ہو گئے. لیکن اس نے کوئی تمنا رکھا کہ حضور کے جانے کے بعد پھر مدد ہو گئے، پھر کفر پھیل گیا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہہ رہا ہے کفر کے سائے لمبے ہو گئے، جبکہ قرآن اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے صحابہ تو وہ ہیں ان الذين يبايعون انما يبايعون الله، اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. اور آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب نیچے ہاتھ آپ کا تھا اوپر ہاتھ خدا کا تھا. توجہ ہے توجہ. حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے
بات کی. خدا نے اعلان کیا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے محبوب تیرے ہاتھ سے بات کی خدا ان سے بولو بولو خدا ان سے. اور آگے فرمایا یہ تیرے ہاتھ پہ بات نہیں میرے ہاتھ پہ بات ہے. اور پھر فرمایا نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ. اب توجہ کرنا, جلسہ ہوا کانفرنس کا اعلان ہوا, بچے نے ضد کی اماں میں نے جلسے پہ جانا ہے. کہا بیٹا وہاں بڑا رش ہوگا رات کو دیر ہو جائے گی تو گم ہو جائے گا رستہ بھول جائے گا گھر واپس نہیں آئے گا پریشان ہوگا مت جاؤ. کہنے لگا ابو جا رہے ہیں میں ابو کی انگلی پکڑ لیتا ہوں پھر تو گم نہیں ہوگا. ماں نے کہا تو نادا ہے کمزور ہے بچہ ہے رش پڑے گا دھکم پہ ہوگی انگلی تیرے ہاتھ سے انگلی تیرے ہاتھ سے. کہنے لگا پھر ایسا کرو ابو سے کہو کہ وہ میری انگلی پکڑ لے وہ میری انگلی مجھ سے تو چھوٹ جائے گی مگر بابا سے. کہا ٹھیک ہے باپ لے لیا جلسہ سنا ختم ہوا لوگ دوڑے گاڑیوں کی طرف دھکم پیڑ ہے رش ہے اندھیرا ہے. بچہ گھر پہنچا ماں نے کہا بیٹے رش تھا بہت رش تھا دھکم پیڑ ہوئی بات ہوئی تاریکی تھی بات تھی پھر گم نہیں ہوا. کہتا اماں میں کیسے گم ہو سکتا ہوں میرا ہاتھ تو باپ کے ہاتھ میں تھا میرا ہاتھ تو مسلمانوں جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہو وہ گم نہیں ہو سکتا اور جن کے ہاتھ خدا اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو وہ گم ہو سکتے ہیں وہ گمراہی کی راہوں پہ جا سکتے ہیں وہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں پھر وہ جنت کے راہ سے ہٹ سکتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر نیچے ہاتھ کس کا بولو بولو نیچے ہاتھ کس کا حضور کا نیچے ہاتھ کس کا. میرا تو عقیدہ ہے پیغمبر کے وجود پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی گندا ہاتھ آ سکتا ہے ناپاک ہاتھ آ سکتا ہے. جس طرح ہاتھ پیغمبر کا پاک اسی طرح اوپر آنے والے ہاتھ بھی. میں نے کہتا قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَا یہ تو چمکنے والے ہاتھ ہیں یہ تو چمکنے والے ہاتھ ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر ان ہاتھوں میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو خدا کا ہاتھ ہی پہ آ سکتا تھا. بولو بولو. ایک مسئلہ مفتیان کرام سے جا کے پوچھو کہ حضرت جی ایک بات تو بتاؤ اگر کوئی آدمی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قمیض مبارک دیکھے اور اس کو چومے اور پیار کرے آنکھوں سے لگائے اور پھر کہے مجھے آقا کے قمیض سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑی عقیدت ہے مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا کے قمیض پر جو بٹن لگا ہوا ہے وہ حقیر ہے وہ معاذ اللہ قابل نفرت ہے جو ایک بٹن کی توہین کرے وہ کون ہے. میں عام مفتی ہے جو علماء ہے وہ بتائیں وہ کون ہے. نہیں جو مفتی ہے کوئی بیٹھا وہ بتائیں وہ کون ہے. کوئی ہے مفتی بیٹھا حضرت میرے استاد محترم مفتی احمد شیر صاحب بیٹھے ہیں کیوں حضرت وہ کون ہے. کافر ہے. میں حیران ہوتا ہوں جو آقا کے وجود پہ آنے والے قمیض کے بٹن کی توہین کرے وہ تو کافر ہے. اور امی ایسا جسے پیغمبر کا لباس قرآن کہے ہم نہ لباس اللہ ہوں وہاں تم لباس اللہ ہوں ایسا کون ہے میرے پیغمبر کی دستار ہے ایسا کون ہے میرے پیغمبر کی پگڑی ہے ایسا کون ہے میرے پیغمبر کے لباس ہے اور جو لباس پیغمبر کے بدن کی توہین کرے وہ کون ہے جو لباس پیغمبر ایسا کی توہین کرے وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے. اور سنو اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان کا آئینی ادارہ ہے یہ بات تو اس نے بھی لکھ دی ہے جو امی عائشہ کی مستعفی کرتا ہے وہ شخص لا شک کافر ہے. یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی لکھ چکی ہے. بارک اللہ. دوستو آج پاکستان میں یہ جرت کہ یہ لکھا جائے کہ عائشہ کے نام سے صدیقہ کا لفظ کاٹ دیا جائے اور لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ رینگے, وہ اس پہ بابیلا نہ کریں, میں افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں اتنا کہتا ہوں, کوئی مصلحت کی خاطر چپ رہے, کوئی مجبوری کی وجہ سے چپ رہے, وہ اس کی مرضی ہے. ہم اس مسئلے پہ خاموشی اختیار ہے, بولو بولو خاموشی اختیار ہے. اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, شیعہ اگر تم میں جرات ہے, اور وہی نفس کہتا ہوں جو مولانا چھنوی فرماتے تھے, اگر تم نے پاتر کا نہیں ماں کا دودھ پیا ہے, تم اس مطالبے کو منظور کرا کے دیکھو, پاکستان کی ترقی ہم چھوڑ جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی دھرتی پر وہ نصاب تعلیم آگ لگانے کے قابل ہوگا جس نصاب تعلیم میں صحابہ کے نام نہیں ہوں گے. چوکوں میں چڑھاؤ میں اس نصاب تعلیم کو پاؤں میں مسلا جائے گا جس نصاب تعلیم میں صحابہ کے نام نہیں ہوں گے. اس لیے ان خیال سو حالت و جنون کوئی یہ مت سوچے کہ وہ کسی روح کی وجہ سے, بدماشی کی وجہ سے صحابہ کے نام نکلوا دے گا. چاہے سیاست جہاں سے آئی ہے ہم نہیں مانتے, چاہے اللہ نے شب رہے نہ رہے, آزادی کی زندگی نصیب ہو جائے چہروں میں جائے, چاہے دعائی لگے یا زندہ ہے, ہر بات منظور ہے, مگر صحابہ کے مسئلے پر خاموشی منظور ہے. زور سے بولو خاموشی منظور ہے, خاموشی منظور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آج سید اللہ مولانا محمد مبارک وسلم. بھائی ایک مرتبہ میری سب سے التماس ہے, جو جہاں کھڑا ہے بیٹھے, بیٹھ کر دروسی پڑے, بیٹھو ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واغثنا. اے الہ العالمین, جن ساتھیوں نے محنت کی کوشش کی ان کی محنت کوشش کاوش کو قبول فرما, سب کے آنے کو سننے سنانے کو بیٹھنے کو قبول فرما. اے الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے الہ العالمین اس کو آج کے پروگرام کو نفاذ شریعت کی کامیابی کا ذریعہ واسطہ بنا. اے اللہ پاکستان میں شریعت مکرمہ کو نافذ فرما, صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس کو اور چار چاند لگا. اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. اے الہ العالمین اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کرام کی کامل اتباع فرما برداری اور اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ملت اسلامیہ کے کارکنوں کو نئے جذبے اور بلبلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ساتھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ایک ساتھی کی نظر کمزور ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور یا اللہ اس کو پوری کی پوری اس کو یا قوت یا اللہ بینائی نصیب فرما. اے الہ العالمین شہدائے ناموں سے صحابہ کے درجات بلند فرما, اور جتنے ساتھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. کافی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے, کسی کے والدین بیمار ہیں, بھائی بیمار ہے, یا اللہ جو بھی جس کا عزیز رشتہ دار بیمار ہے اس کو صحت عافیت اور یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما. اے الہ العالمین اسیران ناموں سے صحابہ کو باعزت رہائی نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.